السلام علیکم. پاکستان میں سر شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو ریڈیو اور ویب سائٹ پر جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ٹی وی ٹاک شوز میں زیر بحث موضوعات میں چینل کے دیگر اینکرز کو مدعو کرنے اور ان کے گفتگو میں شریک ہونے پر پابندی عائد کر دی ہے. پاکستان میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف اور نئے عام انتخابات منعقد کرنے کے مطالبے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ سندھ سے پنجاب کی طرف روانہ ہو چکا ہے. کراچی میں سادہ لباس میں اہلکاروں نے فن پاروں کی ایک ایسی نمائش زبردستی بند کروا دی جس کا تھیم جعلی پولیس مقابلے تھے. بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی سے کراچی اور سندھ کے بعض نشیبی ساحلی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے. یورپ یونین کا ایک 28 رکنی وفد منگل کے روز سری نگر کا دورہ کر رہا ہے. وفد نے آج نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی. انہوں نے وفد کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر آج ریاض جا رہے ہیں. اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان تنازع کے حل کے لیے ایک 7 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے تاکہ افغان امن کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے. کر جنگجوؤں کے اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کی سرحد سے 30 کلومیٹر پیچھے جانے کے لیے تیار ہے. اور امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر نے اتوار کو سونومو کاؤنٹی میں لگنے والی آگ کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. یورپ یونین نے برطانیہ کے انخلاب بریگزٹ میں آئندہ سال 31 جنوری تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ٹی وی ٹاک شوز میں زیر بحث موضوعات میں چینل کے دیگر اینکرز کو مدعو کرنے اور ان کے گفتگو میں شریک ہونے پر پابندی عائد کی ہے. پیمرا کی اس پابندی پر صحافی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ وزیراعظم کے مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا کہنا ہے کہ اینکرز کی اپنے پروگراموں میں اظہار خیال پر کوئی پابندی نہیں ہے. اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف اور نئے عام انتخابات منعقد کرانے کے مطالبے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ سندھ سے پنجاب کی طرف روانہ ہو چکا ہے. اگلے مرحلے میں مظاہرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے. اور کراچی میں سادہ لباس میں اہلکاروں نے فن پاروں کی ایک ایسی نمائش زبردستی بند کروا دی جس کا تھیم جعلی پولیس مقابلے تھے. فن اور ثقافت کو اجاگر کرنے والی دوسری کراچی بائنیل نمائش میں ماورائے عدالت قتل کے موضوع پر تیار کیے گئے فن پاروں کی نمائش کو بند کرا دیا گیا. اتوار کے روز ہونے والی کلنگ فیلڈز آف کراچی کے نام سے فن پاروں کی نمائش کراچی کے فریئر ہال اور اس سے منسلک پارک میں منعقد کی گئی تھی. حکام کا کہنا ہے کہ اس نمائش کے ذریعے ملک اور شہر کا خراب تاثر پیش کیا جا رہا تھا. ایسے فن پاروں کی نمائش کی اجازت پبلک پارکس میں نہیں دی جا سکتی. ادھر انسانی حقوق سے وابستہ کارکنوں نے اس اقدام کی پرزور الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اس اقدام کو اظہار رائے پر پابندی سے تعبیر کیا ہے. یہ تنازعہ اس وقت شروع ہوا جب فائن آرٹس کی تعلیم دینے والے ادارے انڈس ویلی اسکول آف آرٹس اینڈ آرکیٹیکچر سے تعلق رکھنے والی مجسمہ ساز عدیلہ سلیمان کے فن پاروں کی نمائش جاری تھی. بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی سے کراچی اور سندھ کے بعض نشیبی ساحلی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے. طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یورپی یونین کا ایک 28 رکنی وفد منگل کے روز سری نگر کا دورہ کرے گا. وفد نے آج نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول سے ملاقات کی. انہوں نے وفد کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا. اسے کشمیر کے تعلق سے بھارت کے موقف میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اس سے قبل امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر بھارتی حکومت نے اجازت نہیں دی تھی. بھارتی وزیراعظم نریندر مودی سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر آج ریاض جا رہے ہیں. منگل کے روز وہ وہاں کے اعلی عہدیداروں سے ملاقات اور بات چیت کریں گے. اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے ایک 7 نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے جس کا مقصد پرانی امن کوششوں کو بنیاد بناتے ہوئے افغانستان میں جنگ کے خاتمے کے لیے امن عمل کو آگے بڑھانا ہے. 7 نکاتی منصوبے میں امریکہ اور نیٹو اور طالبان اور پاکستان کے ساتھ مذاکرات شامل ہیں. افغانستان کے صدارتی ترجمان صدیق صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ صدر غنی کا یہ منصوبہ افغانستان میں امن کے لیے مختصر ترین راستہ ہے جس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات بھی شامل ہیں. امریکہ کے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے نے کہا ہے کہ داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی ہلاکت کے بعد چوکسی کی حالت کو بڑھا دیا گیا ہے, لیکن دہشت گردی کے انتہائی خطرے سے نمٹنے کے قومی پروگرام کا اعلان کرنے کا اس وقت تک کوئی منصوبہ نہیں ہے جب تک عوام کے لیے کسی قسم کے خطرے کی کوئی معتبر اطلاع نہیں ملتی. ڈی ایچ ایس محکمے کا کہنا تھا کہ ہمارا سیکیورٹی کا نظام مستعد رہے گا اور ملک میں ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار رہے گا. اس سے ایک روز پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا تھا کہ امریکی فوج کی خصوصی فورسز نے شمال مغربی شام میں ایک کاروائی میں خطرناک قاتل بغدادی کو نشانہ بنایا. ٹرمپ کے مطابق بغدادی کی باقیات سے 15 منٹ کے اندر اس کی شناخت ہو گئی. اور شام میں کرد جنگجوؤں کے اتحاد سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے داعش کے ترجمان کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. ایس ٹی ایف کے مطابق داعش کے ترجمان ابو الحسن مہاجر کو کرد ملیشیا اور امریکی فورسز نے اتوار کو کی گئی ایک مشترکہ کاروائی میں نشانہ بنایا. ایس ٹی ایف کا کہنا ہے کہ داعش کے ترجمان کو نشانہ بنانے کے لیے آپریشن شام کے شمالی سرحدی علاقے زرابلس کی نزدیک کیا گیا. ایس ٹی ایف کے کمانڈر مظلوم عبدی نے ابو الحسن مہاجر کو داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کا رائٹ ہینڈ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ آپریشن اسی کاروائی کا تسلسل تھا جس میں داعش کے سربراہ البغدادی کو ہلاک کیا گیا. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق شام کے ایک مقامی سماجی رہنما حسین ناصر نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ ابو الحسن مہاجر ایک آئل ٹینکر میں چھپ کر شام کے شمالی علاقے کی طرف جا رہا تھا جب اسے فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا. عینی شاہدین کے مطابق فضائی حملہ امریکی فورسز نے کیا تھا, لیکن امریکی فورسز نے ابھی تک اس کی کوئی تائید نہیں کی ہے. کرد جنگجوؤں کے اتحاد شامی ڈیموکریٹک فورسز نے اعلان کیا ہے کہ وہ ترکی کی سرحد سے 30 کلومیٹر پیچھے جانے کے لیے تیار ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق ایس ڈی ایف نے اتوار کو ایک بیان جاری کیا جس میں اس نے کرد جنگجوؤں کے ترک سرحد سے پیچھے ہٹنے پر رضامندی ظاہر کی ہے. اتوار کو سامنے آنے والے بیان کو دمشق کی طرف سے بھی خوش آئین قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ترکی کو اب شام میں فوجی کاروائی بند کر دینی چاہیے. امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا کے گورنر گیوین نیوزوم نے اتوار کو سونومو کاؤنٹی میں لگنے والی آگ کے بعد ریاست میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے. گورنر نیوزوم کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پانے کے لیے 3000 اہلکار کوشاں ہیں اور یقینی بنا رہے ہیں کہ لوگوں کو متاثرہ علاقے سے بحفاظت نکال لیا جائے. انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ پیر کو دیر گئے شمالی حصوں میں لگنے والی اس مہلک آگ پر کسی حد تک قابو پا لیا جائے گا. فرانسیسی خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق آگ کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر محفوظ مقامات پر نقل مکانی کر چکے ہیں جبکہ بجلی کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. کیلیفورنیا ریاست کے سینیٹر مائک میک گوائر کا کہنا ہے کہ 4600 افراد سونومو کاؤنٹی میں محفوظ پناہ گاہوں میں چلے گئے ہیں. فائر ڈپارٹمنٹ کے عہدیداروں کے مطابق سین فرانسسکو کے شمال میں لگنے والی آگ 30,000 ایکڑ رقبے تک پھیل چکی ہے جبکہ صرف 10% آگ پر قابو پایا جا سکا ہے. یورپی یونین نے برطانیہ کے انخلا بریگزٹ میں آئندہ سال 31 جنوری تک توسیع پر رضامندی ظاہر کر دی ہے. یورپی یونین کے چیئرمین نے پیر کے روز اس کی تصدیق کی. ڈونلڈ ٹسک نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ 27 رکنی یورپی یونین نے اتفاق کیا ہے کہ وہ بریگزٹ میں توسیع کی برطانیہ کی درخواست منظور کر لے گا. یہ فیصلہ برسلز میں بلاک کے سفیروں کے 30 منٹ کے اجلاس میں کیا گیا. اس سے پہلے فرانس نے فیصلے کو روکنے کے لیے اپنے اعتراض کو واپس لے لیا. ارجنٹائن کی بائیں وسط پارٹی اتوار کے روز اقتدار میں واپس آ گئی ہے, جبکہ مایوس ووٹروں نے موجودہ صدر کو مسترد کر دیا, جن کی معاشی پالیسیوں نے بہت سے لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا تھا. البرٹو فرنینڈیز نے کنزرویٹو صدر ماسیو مارکینی کے مقابلے میں 48% زیادہ ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کر لی. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ٹی وی ٹاک شوز میں زیر بحث موضوعات میں چینل کے دیگر اینکرز کو مدعو کرنے اور ان کے گفتگو میں شریک ہونے پر پابندی عائد کی ہے. پیمرا کی اس پابندی پر صحافی برادری نے تشویش کا اظہار کیا ہے, جبکہ وزیراعظم کی مشیر اطلاعات ڈاکٹر فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ اینکرز کے اپنے پروگراموں میں اظہار خیال پر کوئی پابندی نہیں ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے گیتی آرا نے.
پاکستان کے قانون کے مطابق سب جوڈس میٹرز یعنی عدالت میں زیر سماعت معاملات پر پہلے بھی گفتگو نہیں ہو سکتی تھی, لیکن پیمرا نوٹیفیکیشن میں ایک نئے لفظ پری جوڈیشل کا اضافہ کیا گیا ہے جس پر بات نہیں ہو سکے گی. جبکہ ایک صحافی دوسرے صحافی یا اینکر کے پروگرام میں بطور ایکسپرٹ یا مہمان بھی نہیں جا سکے گا. اس بارے میں سینئر صحافی اور اینکر پرسن محمد مالک کا کہنا ہے کہ یہ صرف الفاظ کا گورکھ دھندا ہے.
آپ اپنا ویو پوائنٹ نہ دیں, آپ اپنے جس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیں آپ بات نہ کرنا چاہیں, اس طرح ہی ٹکڑوں میں ہوتا ہے نا.
سینئر صحافی اور اینکر پرسن عامر متین کا کہنا ہے کہ نوٹیفیکیشن بالکل ناقابل فہم اور مزکا خیز ہے. عامر متین نے اس حکم نامے کو آزادی صحافت پر پابندی قرار دیا.
اور مقصد اس کا جو ہے وہ میڈیا کو کرب کرنا اور پریس کے اوپر آزادی رائے کے اوپر جو ہے پابندیاں لگانا ہے اور ڈرانا ہے اور دھمکانا ہے.
دوسری طرف صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم کمیٹی فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹ کے پاکستان میں نمائندے اقبال خٹک نے وی او اے کو کہا کہ ان کی تنظیم اس نوٹیفیکیشن کی مذمت کرتی ہے, کیونکہ پاکستان کا آئین ہر شہری کو آزادی اظہار کا حق دیتا ہے.
آئی تھنک پیمرا پریشر میں ہے, گورنمنٹ سے بھی اور اسٹیٹ کے دوسرے اداروں سے بھی, اور وہ اس پریشر کو خود سسٹین نہیں کر سکتی ہے اور اس پریشر کو ٹرانسفر کر رہی ہے میڈیا کے اوپر.
جہاں بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں کا کہنا ہے کہ وہ میڈیا پر بڑھتی پابندیوں پر گہری نظر رکھے ہیں, وہیں صحافیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے, کیونکہ یہ معاملہ تمام صحافیوں کے لیے باعث تشویش ہے. گیتی آرا, وی او اے, اسلام آباد.
پیمرا کی ہدایت کے بعد ٹویٹر پر فردوس عاشق آوان نے مزید کہا کہ یہ ان کا اپنا پروگرام ہے اور کسی بھی موضوع پر اور ہر چیز پر وہ تبادلہ خیال کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہدایت عدالتی احکامات پر موجودہ ضابطۂ اخلاق کا اعادہ ہے جو قیاس آرائیوں سے بچنے کے لیے جاری کی گئی ہے. اور پاکستان میں حکومتی پالیسیوں کے خلاف اور نئے عام انتخابات منعقد کرانے کے مطالبے کے ساتھ جمعیت علماء اسلام کا آزادی مارچ سندھ سے پنجاب کی جانب روانہ ہو چکا ہے. اگلے مرحلے میں مظاہرین وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پہنچیں گے. مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ادھر تحریک انصاف کی جانب سے مولانا فضل الرحمان پر مدارس میں زیر تعلیم طلباء کو مارچ میں شامل کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے. تفصیلات کے ساتھ کراچی سے محمد ثاقب.
جمعیت علماء اسلام کے تحت آزادی مارچ کے شرکا وفاقی دارالحکومت اسلام آباد روانہ ہو گئے ہیں۔ اتوار کو کراچی سے شروع ہونے والے احتجاجی مارچ کی قیادت جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان خود کر رہے ہیں۔ احتجاجی مارچ کے شرکا آج سکھر سے پنجاب کی جانب روانہ ہوئے، جبکہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا سے بڑے قافلے پہلے ہی اسلام آباد کی جانب گامزن ہیں۔ وائس آف امریکہ سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ حکومت کو ہٹانے اور نئے انتخابات کرانے سے متعلق ان کے مطالبات واضح ہیں اور وہ ان پر قائم ہیں، لیکن ان مطالبات میں لچک حکومت کی جانب سے ٹھوس یقین دہانی پر رہبر کمیٹی ہی دکھا سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں سے خطاب میں کہا کہ وہ گزشتہ عام انتخابات کے نتائج اور اس کے نتیجے میں وجود میں آنے والی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، تاہم انہوں نے یقین دلایا کہ ان کا احتجاج پرامن ہوگا۔
آج ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے، پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے۔ ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو بچانا ہے، ختم نبوت کے عقیدے کو بچانا ہے، ناموس رسالت کو بچانا ہے۔
ادھر تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حلیم عادل شیخ نے الزام عائد کیا ہے کہ مولانا اپنے سیاسی مقاصد کے حصول میں مدارس کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، جو ان کے خدشات کو درست ثابت کر رہا ہے۔
جس کا ہمیں خدشہ تھا وہی ہوا، مولانا صاحب مدرسے کے بچوں کو اپنے ریلی میں، اپنے مارچ میں استعمال کرنے سے باز نہیں ہے۔ اس کے بعد ثابت ہو گیا ہے کہ مولانا صاحب دینی مدارس کے بچوں کو اپنے آزادی مارچ کے ایندھن کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اور یہ وہ آزادی مارچ ہے جو کرپٹ لوگوں کو بچانے کے لیے ہے۔ یہ آزادی نواز شریف مارچ ہے، آزادی زرداری مارچ ہے، آزادی فریال تالپور مارچ ہے، آزادی مریم نواز مارچ ہے، آزادی ڈاکو مارچ ہے۔
واضح رہے کہ آزادی مارچ کی مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اے این پی اور پشتونخوا عوامی ملی پارٹی نے بھی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ سندھ بھر میں کئی جگہوں پر ان جماعتوں کے کارکنوں کی جانب سے مارچ کے شرکا کا پرتپاق استقبال کیا گیا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، سکھر۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان تنازع کے حل کے لیے ایک ساتھ نکاتی امن منصوبہ تجویز کیا ہے تاکہ افغان امن کوششوں کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اس مجوزہ امن منصوبے میں طالبان کے ساتھ بات چیت، جنگ بندی اور جنگ بندی کے لیے مجوزہ شرائط طے کرنے کے ساتھ کئی دیگر اہم امور بھی شامل ہیں۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغان صدر کے ترجمان صادق صدیقی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے صدر غنی کے امن منصوبے کو ایک جامع منصوبہ قرار دیتے ہوئے اسے افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم قرار دیا ہے۔ صادق صدیقی نے کہا کہ صدر اشرف غنی کا مجوزہ امن منصوبہ ان کے بقول افغانستان میں کم مدت میں امن بحال کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں طالبان کے ساتھ براہ راست بات چیت، جنگ بندی اور جنگ بندی کی شرائط کے لیے تجاویز بھی شامل ہیں۔ افغان صدر اشرف غنی کا مجوزہ امن منصوبہ اتوار کو ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سے ملاقات کی ہے۔ افغان قیادت سے ملاقات سے پہلے خلیلزاد نے گزشتہ ہفتے برسلز میں یورپی یونین کے اعلی سفارتکاروں اور ماسکو میں روس، چین اور پاکستان کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی ہے، جس میں بات چیت کا محور افغانستان میں قیام امن کی نئی کوششیں تھیں۔ بین الاقوامی امور کی تجزیہ کار اور اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر عائشہ یونس نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ نکاتی مجوزہ امن منصوبے کو اہم قرار دیا ہے۔
لیکن جو افغانستان کے اندر ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں، اس پیکیولر کلچرل اور سوشل سیٹنگ کے اندر، ان جس میں آپ بات کر رہے ہیں کہ افغان کرنٹ گورنمنٹ اور طالبان، ان کا آپس میں کسی پوائنٹ پہ ایگری ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ کسی پوائنٹ پہ ایگری ہو جاتے ہیں تو پھر امریکہ کے نکلنا بھی جو ہے وہ ایزی اور اسموتھ ہو جائے گا، اور فردر افغانستان کے اندر جو اسٹیبلٹی یا آرڈر یا پیس کی بات آپ کرتے ہیں پوسٹ یو ایس وتھڈرال، اس کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔
تاہم افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ افغانستان میں کسی بھی امن منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار ان کے بقول اس بات پر ہے کہ کیا تمام سٹیک ہولڈرز اس پر متفق ہیں یا نہیں۔
میرے خیال میں جتنی زیادہ کوششیں ہوں گی، اگر ان کو مضبوط کیا جائے، تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ جو اہم فریق ہیں، خاص طور پر جو تین بڑے فریق ہیں، امریکہ، طالبان اور افغان حکومت، ان کے اوپر دباؤ پڑے گا تاکہ وہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کریں۔
ادھر افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے ان اطلاعات کی تردید کی ہے کہ چین کی دارالحکومت بیجنگ میں بین الافغان مذاکرات میں شرکت کے لیے قطر میں واقع طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا برادر اخند کی قیادت میں طالبان وفد بیجنگ پہنچ گیا ہے۔ یاد رہے کہ طالبان ایک بیان میں قبل ازیں یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کا وفد بین الافغان مذاکرات میں شرکت کے لیے بیجنگ جائے گا۔ تاہم چینی حکام کا ان مذاکرات کے بارے میں ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کراچی میں سادہ لباس میں ملبوس اہلکاروں نے فن پاروں کی ایک ایسی نمائش زبردستی بند کروا دی جس کا تھیم جعلی پولیس مقابلے تھا۔ آرٹ کے خلاف اس جبری اقدام کی سماجی رہنماؤں اور انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت مذمت کی ہے۔ کراچی سے کاشف آوان کی ایک رپورٹ۔
کراچی میں ہونے والی فن پاروں کی ایک نمائش سادہ لباس اہلکاروں کی جانب سے زبردستی بند کرائے جانے پر فنکاروں اور سماجی تنظیموں نے شدید رد عمل ظاہر کیا ہے۔ آرٹسٹ عدیلہ سلیمان کے فن پاروں کی نمائش کراچی کے فریئر ہال میں ہفتے کو شروع ہوئی تھی۔ کلنگ فیلڈز آف کراچی کے عنوان سے ہونے والی اس نمائش میں 444 علامتی خبریں بنائی گئی تھیں جو کراچی پولیس کے ایک افسر راو انوار کے ہاتھوں جعلی پولیس مقابلوں میں مارے جانے والے افراد کے قتل کی جانب اشارہ تھا۔ سادہ لباس اہلکاروں نے اتوار کی صبح نمائش کو زبردستی ختم کرا دیا تھا اور حکام نے منتظمین کو فریئر ہال میں پریس کانفرنس کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ نمائش کے منتظمین میں شامل سماجی رہنما جبران ناصر کے بقول نامعلوم افراد منتظمین کو مسلسل ہراساں بھی کرتے رہے۔
مستقل ایک ہراسمنٹ چل رہی تھی چونکہ وہ جو لوگ صبح کو آئے تھے ان کے اور ان کے اور سات لوگ جو ہیں 12-15 بار بار گھوم رہے ہیں اور آ کے لوگوں سے سوال کر رہے ہیں آپ کون ہیں، یہ کون ہے، کس نے بنایا ہے فلاں ٹکا، وہ ہراسمنٹ چل رہی تھی۔
کراچی پولیس کے سربراہ غلام نبی میمن کا کہنا ہے کہ نمائش کے منتظمین پاکستان کا منفی تاثر پیش کر رہے تھے۔
اس طرح کی خبریں بنا کے مطلب یہ کہ ان کا مقصد کیا تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ پاکستان کو اس طرح سے پروجیکٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہاں پہ پھر لال رچنے سے۔
البتہ کراچی پولیس چیف نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا کہ نمائش کس نے بند کرائی۔ ان کے بقول منتظمین نے بھی نمائش زبردستی بند کرانے کے خلاف کوئی شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم پاکستان کی غیر سرکاری تنظیم ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل حارث خلیل کا کہنا ہے کہ اظہار رائے یا فنکاروں پر پابندیاں درست نہیں اور اس سے معاشرے میں بے چینی جنم لیتی ہے۔
کوئی بھی ایک مہذب معاشرہ اور کوئی بھی ایسی ریاست جس جو اپنے آپ کو جمہوری کہتی ہو اور جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی جو ہے وہ اس کا ذکر کیا جاتا ہو، وہاں ایسا اس طرح کا کوئی بھی جو قدم آپ اٹھاتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ بالکل غلط ہے، درست نہیں ہے۔ جب آپ اختلاف رائے کی اجازت نہیں دیتے تو زیادہ شدت کے ساتھ لوگوں میں آپ سے تنفر اور بے چینی اس میں اضافہ ہوتا ہے۔
سادہ لباس اہلکاروں کی اس کاروائی کے بعد منتظمین نے فریئر ہال میں یہ نمائش ختم کر دی ہے جسے نومبر تک جاری رہنا تھا۔ کاشف آوان، اردو، وی او اے، کراچی۔
یورپ یونین کا ایک 28 رکنی وفد منگل کے روز سری نگر کا دورہ کرے گا۔ وفد نے آج نئی دہلی میں وزیراعظم نریندر مودی اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈول سے ملاقات کی۔ انہوں نے وفد کو کشمیر کی صورتحال کے بارے میں بتایا۔ اسے کشمیر کے تعلق سے بھارت کے موقف میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل امریکی کانگریس کے بعض ارکان نے وہاں جانے کی خواہش ظاہر کی تھی مگر بھارتی حکومت نے اجازت نہیں دی تھی۔ نئی دہلی سے سہیل انجم اس کی تفصیل دے رہے ہیں۔
جموں کشمیر کا دورہ کرنے والے یورپی یونین کے اس وفد میں یورپین پارلیمنٹ، اٹلی، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پولینڈ کے ارکان پارلیمنٹ شامل ہیں۔ حکومت کے ایک بیان کے مطابق وزیراعظم مودی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ یہ دورہ ثمرآور ثابت ہوگا اور وفد کے ارکان جموں، کشمیر اور لداخ خطوں کے ثقافتی اور مذہبی تنوع سے واقفیت حاصل کریں گے۔ نئی دہلی میں واقع یورپی یونین کے سفارت خانہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ مذکورہ ارکان پارلیمنٹ بھارت میں ذاتی حیثیت میں ہیں، یہ سرکاری وفد نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق انہیں ایک مقامی غیر سرکاری تنظیم نے مدعو کیا ہے۔ سری نگر میں حکومتی اہلکاروں نے بتایا کہ قومی سلامتی کے مشیر کا دفتر رابطہ کاری کر رہا ہے۔ وفد کو کشمیر دورے کی اجازت دینے کے فیصلے کو بھارت کی پالیسی میں تبدیلی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ نے جموں کشمیر میں پابندیوں کے نفاذ کے لیے بھارت پر نکتہ چینی کی تھی۔ اس سے قبل حکومت نے نہ تو غیر ملکی صحافیوں کو کشمیر جانے کی اجازت دی اور نہ ہی غیر ملکی کی سفارتکاروں کو. اس نے 3 اکتوبر کو امریکی کانگریس کے ایک رکن کرس ہولن کو بھی کشمیر جانے کی اجازت نہیں دی. کشمیر سے دفعہ 370 کے خاتمے اور پابندیوں کے نفاذ کے معاملے پر گزشتہ دنوں امریکی وزارت خارجہ کی سب کمیٹی برائے انسانی حقوق کے اجلاس میں تبادلہ خیال ہوا اور کشمیر کی موجودہ صورتحال کو انسانی بحران سے تعبیر کیا گیا. وزارت خارجہ نے اس سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا کہ کیا دیگر غیر ملکی وفود کو بھی دورے کی اجازت دی جا رہی ہے. ایک سینئر تجزیہ کار قمر آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یورپی یونین کے وفد کو دورے کی اجازت دینے کا فیصلہ حکومت کا ہے, وہ حالات کو بہتر سمجھتی ہے. اس نے جو پابندیاں عائد کی ہیں اس کی وجہ دہشت گردی ہے.
سرکار نے بہت سے قدم اٹھائے ہیں, وہ ملیٹنسی کے چلتے ہوئے ہیں کہ اگر وہاں پہ ایک دم سے چھوٹ پوری طریقے سے دی جائے گی تو وہاں پہ آتنکواد پھیلنے کا ڈر ہے, اور پچھلے کچھ دنوں میں کافی بڑی تعداد میں انفلٹریشن بھی ہوا ہے. اس ڈر کی وجہ سے گورنمنٹ کا کہنا یہ کہ ہم نے وہاں پہ سختیاں کی ہیں.
یورپی یونین کے وفد کا یہ دورہ جموں کشمیر کو مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں تقسیم کرنے کے فیصلے کے 31 اکتوبر کو ہونے والے نفاذ سے 2 روز قبل ہو رہا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ شام میں ایک امریکی حملے میں ہلاک ہونے والے داعش کے لیڈر ابوبکر البغدادی کی موت کے بعد دنیا پہلے سے بہتر جگہ بن گئی ہے. نامہ نگار مائک او سلیون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ اس کارروائی کو بڑے پیمانے پر سراہا جا رہا ہے, لیکن کچھ یہ انتباہ بھی کر رہے ہیں کہ اس دہشت گرد گروپ سے لاحق خطرہ ختم نہیں ہوا ہے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
امریکی خصوصی فورسز کی ایک ٹیم نے البغدادی کو شمال مغربی شام کے صوبے ادلیب میں ایک سرنگ میں گھیر لیا, جہاں اس نے ایک خود کش جیکٹ میں دھماکہ کر کے خود کو اور 3 بچوں کو ہلاک کر دیا. صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس مقام سے 11 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا, کوئی امریکی ہلاک نہیں ہوا. صدر ٹرمپ نے کہا,
brutal killer, one who has caused so much hardship and death, has violently been eliminated. He will never again harm another innocent man.
اس بے رحم قاتل کا جو اتنے زیادہ مصائب اور اموات کا سبب بنا تھا پرتشدد طریقے سے خاتمہ کر دیا گیا, وہ پھر کبھی کسی دوسرے بے گناہ مرد, عورت یا بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. صدر نے کہا کہ بغدادی اپنے آخری لمحات میں چیخ رہا تھا, رو رہا تھا اور سسکیاں لے رہا تھا.
He didn't die a hero, he died a coward.
وہ ایک ہیرو کی طرح نہیں ہلاک ہوا, وہ ایک بزدل کی موت مرا. ٹرمپ کے مطابق جائے واقعہ پر بغدادی کی باقیات کی DNA ٹیسٹنگ سے اس کی درست طریقے سے شناخت ہو گئی تھی. صدر نے کہا کہ اس دہشت گرد تنظیم کے سربراہ کے طور پر ممکنہ متبادلات پر امریکی فورسز کی پہلے ہی نظر ہے. سن 2014 میں بغدادی نے جب عراقی شہر موصل میں داعش کی خلافت کا اعلان کیا تو اس نے علاقے میں ایک دہشت گرد حکومت قائم کر دی. 2018 کے شروع میں گروپ اپنا بیشتر علاقہ کھو چکا تھا. موصل میں ایک شخص نے بغدادی کی موت کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا,
والله فرحان انا وامه الاسلام فرحانه بي.
خدا جانتا ہے کہ میں اور تمام اسلامی کمیونٹی خوش ہے. اس کی موت تمام عراقی شہیدوں کے لیے انتقام ہے. انہوں نے میرے والد کے چچا کا سر قلم کیا. میرا ایک بھائی ان کے مارٹر گولے سے ہلاک ہوا. اتوار کے روز صدر ٹرمپ نے امریکی فوجیوں اور ان دوسروں کا جنہوں نے تعاون کیا تھا شکریہ ادا کیا.
I want to thank the nations of Russia, Turkey, Syria and Iraq. And I also want to thank the Syrian Kurds for certain support they were able to give us.
میں روس, ترکی, شام اور عراق کی قوموں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, اور میں شامی کردوں کا بھی اس مخصوص مدد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو وہ ہمیں دے سکے. یہ ایک بہت زیادہ خطرناک مشن تھا. اسرائیلی وزیراعظم نے امریکی صدر کو مبارکباد دی.
This is an important milestone, but it's part of a longer battle which we must win.
یہ ایک اہم سنگ میل ہے, لیکن یہ ایک طویل تر جنگ کا حصہ ہے جسے ہمیں لازمی طور پر جیتنا ہے. برطانوی وزیراعظم بوری جانسن نے اسے ایک اہم لمحہ قرار دیا, لیکن کہا کہ بغدادی کے گروپ کے خلاف لڑائی جاری ہے. سینیٹر لنڈسے گراہم نے کہا کہ بغدادی کی ہلاکت تبدیلی کا پیش خیمہ ہے, لیکن دہشت گردی کے خلاف جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے facebook.com/VOA Urdu.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر, جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں، جیسے کہ ہم نے شروع میں بھی آپ کو ایک رپورٹ سنوائی کراچی سے کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا کو ریگولیٹ کرنے والے ادارے پیمبرا کی طرف سے ٹی وی میزبانوں کے لیے جاری نئے ہدایت نامے پر پاکستان میں اینکرز تنقید کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھی اسد حسن نے صحافت کے اساتذہ سے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے کہ صحافت کی کتابوں میں صحافی یا میزبان کے لیے کیا ہدایات ہوتی ہیں، تو آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
پروفیسر ڈاکٹر عبدالسراج 3 عشروں سے زیادہ عرصے سے صحافت پڑھا رہی ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں کہتے ہیں کہ میڈیا کی آزادی کے پیکیج میں ذمہ داری بھی شامل ہے۔
یہ 32 سال مجھے ہو گئے، 33 سال جو میں میڈیا سے پڑھا رہا ہوں، باہر سے بھی میں پڑھا ہوا ہوں۔ میں سر بالکل صحافت کی آزادی پہ یقین کرتا ہوں، لیکن سر بعض جگہ پہ اگر آپ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں دیکھیں، پاکستان دیکھ لیں، میں خود امریکہ میں بھی رہا ہوں، میں وہاں یونیورسٹی میں رہا ہوں، چیزوں کو میں دیکھ کر رہا ہوں، بعض جگہ سر ہم بالکل مدر فدر آزاد ہو جاتے، بہت ووکل ہو جاتے، انتہا پہ چلے جاتے۔ سر اس طرح کی آزادی کے میں حق میں نہیں کہ آپ بالکل کسی کی توہین کرے یا کسی کی آپ پرسنل لائف میں اتنی زیادہ خرابی پیدا کرے کہ وہ معاشرے میں چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ ہو۔
ڈاکٹر عبدالسراج کہتے ہیں کہ بسا اوقات قومی یا ریاستی بیانی کو قبول کر لینے میں کباٹ نہیں ہے۔
اسٹیٹ کے جو سیکرٹ سے اسٹیٹ کے جو بعض جو بڑے ایسے پالیسیز ہوتے ہیں یا اسٹیٹ کی جو آئیڈیالوجی ہے بعض بنیادی، سر اس میں تو امریکن جرنلسٹ بھی تو خیال کرتے ہیں، اور امریکن جرنلسٹ ہمیشہ کے لیے فورن پالیسی کو تو کرتے، اپنی ایڈیٹوریلز کو، اپنی کنسٹرکشن، اپنی کنٹینٹس کو بھی کرتے۔
تاہم ڈاکٹر عبدالسراج پیمرا کے تازہ ترین ہدایت نامے میں ٹی وی میزبانوں کو دوسرے چینلز پر بات کرنے سے روکنے کو غلط سمجھتے ہیں۔
جو ایڈوائز کر رہے ہیں پیمرا کی طرف سے کہ ایک اینکر پرسن دوسری ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ چینل پہ اپڈیٹ نہیں سکتے، سر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ ایک جرنلسٹ ہے، اگر ان کے پاس ایک بہترین انفارمیشن ہے اور وہ انفارمیشن بیٹر فار دا سوسائٹی ہے تو وہ کسی بھی چینل سے بات کر سکتا ہے، تو ایسی کدھان، ایسی کوئی رکاوٹ ہونی نہیں چاہیے۔
امتیاز عالم سینئر صحافی اور سیاسی مبصر ہیں، وہ اس ہدایت نامے کو آزادی اظہار پر قدغن خیال کرتے ہیں۔ ان کے بقول جو صحافی حکومت کے حق میں بے پر کی اڑاتے ہیں ان پر کوئی قدغن نہیں ہے۔
صبح شام کہتے ہیں ڈیل ہو گئی اور صلح ہو گیا اور $10 ارب واپس آ رہے ہیں خزانے میں، یہ جو سرکار کے اور اسٹیبلشمنٹ کے جو پیڈ لوگ ہیں انہیں کیوں نہیں روکتے؟ یہ جو صحافی فری ہیں، تھوڑا بہت بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہیں کے پیچھے بھی پڑے ہوئے ہیں۔ یہ پاکستان میں نہیں چاہتے کہ کوئی صحافی آزادانہ طریقے سے بات کر سکے، اور ان کا کیا اختیار ہے یہ طے کریں کہ کون آئے گا کون نہیں آئے اور کون کہاں جائے گا اور کہاں نہیں جائے؟ یہ بالکل سراسر آزادی اظہار کی خلاف ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ صحافیوں کے لیے ضابطہ اخلاق موجود ہے، خلاف ورزی کرنے والے فرد یا ادارے کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے۔
اگر کسی نے خلاف ورزی کی ہے تو اس کے خلاف آپ کاروائی کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اپنا دیگر قانونی دفاع کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر عبدالسراج کہتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ بھی بول دینے کے بعد ڈسکلیمر یعنی ادارے کا اظہار لا تعلق ہی کافی نہیں ہوتا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے باعث سمندر میں طغیانی سے کراچی اور سندھ کے بعض نشیبی ساحلی علاقوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ طوفان پاکستان کی ساحلی پٹی سے 750 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے اور اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ کراچی سے رپورٹ دی ہے عدیل احمد نے۔
بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفان کے باعث کراچی اور سندھ کی بعض ساحلی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ تاہم محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ طوفان سے پاکستان کی ساحلی پٹی کو براہ راست کوئی خطرہ نہیں۔ محکمہ موسمیات کے چیف میٹرولوجسٹ سرفراز سردار نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ کیار نامی طوفان بحیرہ عرب میں کراچی سے 750 کلومیٹر دور ہے اور اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
یہ شدید نوعیت کا طوفان ہے، شدید ترین جسے کہیں آپ۔ ہماری ساحلی پٹی کو، کراچی کو یا کسی ایریا کو زیادہ ڈائریکٹ خطرہ تو نہیں ہے اس کی، لیکن یہ کہ سمندر کے اندر دریانی بہت ظاہر آ گئی ہے، تو اس کی وجہ سے کراچی کے جو بالکل ایسے ایریاز ہیں، کیٹی بندر ادھر سندھ کی طرف اور کراچی میں ریڑی کوٹ اور آگ بیر، یہ سب کیونکہ سی بیڈ کے تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، کوئی ان کی پوری ہائٹ نہیں ہوتی، تو وہاں کی کئی کی جگہوں میں پانی داخل ہو گیا ہے اس کی ہائٹ کی وجہ سے۔
سرفراز سردار کے بقول طوفان کے باعث پاکستان کے ساحلی علاقوں میں 3 نومبر تک طغیانی رہے گی، جبکہ 31 اکتوبر سے 2 نومبر کے درمیان کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کے کئی علاقوں میں ہلکی اور درمیانی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ فشرمین کوآپریٹو سوسائٹی کے ترجمان صدیق چودھری نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ سمندر میں موجود تمام ماہی گیروں کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ طوفان کے اثرات ختم ہونے تک ماہی گیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ جن بستیوں میں سمندری پانی داخل ہوا ہے وہاں امدادی کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔
امدادی کام وہاں پہ جاری ہے، تو پانی جو ہے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، اور کیونکہ وہ ابھی ہائی ٹائڈ ہے تو سطح جب ڈسٹرب ہوگی تو پانی جو ہے وہ نکل پائے گا۔ ابھی واپس سمندر میں پانی پھینک نہیں پانا، تو جیسے جس طرح پانی نیچے جائے گا تو یہ آٹومیٹکلی پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔
عدیل احمد، اردو وی او اے، کراچی۔
بھارت کے وزیراعظم نریندر مودی سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر آج ریاض جا رہے ہیں۔ منگل کے روز وہ وہاں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقات اور بات چیت کریں گے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں کے درمیان 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کا امکان ہے۔ نئی دہلی سے رپورٹ دی ہے سہیل انجم نے۔
وزیراعظم نریندر مودی کے سعودی عرب کے دورے میں جن 12 معاہدوں پر دستخط ہونے کی توقع ہے وہ شہری ہوا بازی، سیکورٹی، دفاع، بنیادی ڈھانچے اور توانائی وغیرہ کے شعبوں سے متعلق ہیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایک معاہدہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کونسل سے متعلق ہو سکتا ہے۔ بھارتی وزیراعظم اور سعودی ولی عہد اس کے شریک چیئرمین ہوں گے۔ باہمی تعلقات سے متعلق تمام امور اسی کونسل کے تحت آئیں گے۔ دونوں ممالک دفاعی صنعت میں قریبی تعلقات کے خواہاں ہیں۔ سعودی عرب کی جنرل اتھارٹی آف ملٹری انڈسٹری نے چند ماہ قبل بھارت کا دورہ کیا تھا اور بھارتی دفاعی صنعت کے نمائندوں سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد بھارت کی دفاعی کمپنیوں کے نمائندوں نے بھی سعودی عرب کا دورہ کیا۔ دفاعی تعاون کو مستحکم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کی بحریہ کے درمیان دسمبر کے اواخر سے جنوری 2020 تک مشترکہ مشق کی جائے گی۔ روپے کارڈ جاری کرنے پر بھی یہ قرارداد مفاہمت پر دستخط کا امکان ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ وہاں موجود بھارتی برادری بلکہ حجاج اور معتمرین کو بھی فائدہ ہوگا۔ وزیراعظم مودی منگل کے روز ریاض میں مستقبل کی سرمایہ کاری سے متعلق فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو فورم سے خطاب کریں گے۔ بھارت اس دورے کو کافی اہمیت دے رہا ہے، اس کا خیال ہے کہ اس سے باہمی رشتوں میں مزید استحکام آئے گا۔ ایک سینئر تجزیہ کار انجم نعیم نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں میں تاریخی رشتے رہے ہیں اور دونوں ملک ان کو اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔
وہاں یہ کوشش ہوتی رہی ہے کہ ہندوستان سے ہمیشہ تعلقات رہیں۔ ہندوستان کی ایک بہت بڑی آبادی جو ہے تو سعودی عرب میں ذریعہ معاش کے لیے جو ہے وہاں کوشش کر رہی ہے، اور سعودی عرب کے بھی تعمیر و ترقی میں ان کا رول ہے۔ بہرحال وہ اس بات کو محسوس کرتے ہیں، اس لیے جو ہے تعلقات۔ اب وزیر اعظم ہمارے جا رہے ہیں ایک بار پھر سعودی عرب، پچھلی دفعہ سعودی عرب گئے تھے، کافی ان کی عزت افزائی ہوئی تھی اور ان کو نوازا گیا تھا وہاں کے بہترین شہری اعزاز سے۔
وزیر اعظم مودی شاہ سلمان کے ساتھ مذاکرات کے علاوہ ولی عہد محمد بن سلمان کے ساتھ وفود سطح کے مذاکرات بھی کریں گے۔ سعودی عرب میں بھارت کے سفیر سید اوصاف سعید کے مطابق مذاکرات کے دوران دہشت گردی کے مسئلے پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
لبنان اور عراق میں ہفتے کے روز مزید تشدد کے خدشات کے دوران عوامی مظاہرے جاری رہے۔ پولیس اور ہسپتال کے ذرائع اور عرب میڈیا نے بتایا کہ جمعے کو عراق میں 40 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے جبکہ لبنان میں بھی متعدد ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ قاہرہ سے ایڈورڈ یارانیان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ہفتے کے روز سینکڑوں مظاہرین نے عراقی دارالحکومت بغداد کی سڑکوں پر اپنی بے اطمینانی کا اظہار جاری رکھا۔ وہ سیاسی اصلاحات اور بڑے پیمانے کی سرکاری بدعنوانی کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ ایسے ہی مطالبوں کے ساتھ لبنان کے بہت سے قصبوں اور شہروں میں بھی مظاہرین بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلے۔ ملک کے اعلیٰ ترین شیعہ عالم آیت اللہ علی سیستانی کے نمائندے مہدی کربلائی کی جانب سے احتجاج کو پرم رکھنے کی اپیلوں کے باوجود عراقی تشدد میں 40 سے زیادہ لوگوں کی ہلاکت کی خبر ملی۔ شیخ عبد المہدی کربلائی کے الفاظ،
ندعو احبتنا المتظاہرین،
انہوں نے مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز سے مظاہروں کی پرم نوعیت کے احترام اور تشدد کو آخری چارہ کار نہ بنانے کی اپیل کی۔ عراقی وزیراعظم عادل عبد المہدی نے تاہم ٹیلی ویژن پر ایک خطاب میں ان کی شکایت کی جنہیں انہوں نے مظاہرین کے متصادم مطالبے کہا۔
یؤسفنی ان ارى ان كثيرين ممن،
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بہت سے وہ جو اصلاحات کے مخالف تھے، کیونکہ مبینہ طور پر ان کے لیے بیرونی فورسز دباؤ ڈال رہی تھیں، اب حکومت سے اقتدار چھوڑنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سرکاری ترجمان سعد حدیثی نے العربیہ ٹی وی کو بتایا کہ حکومت میں رد و بدل کی ایک کارروائی جاری ہے جس میں کچھ اعلیٰ وزارتیں شامل ہیں۔ ایک تجزیہ کار نے العربیہ ٹی وی کو یہ بھی بتایا کہ عراقی پارلیمنٹ کو خوف ہے کہ ان پر ہجوم حملے کر سکتے ہیں اور وہ اپنے گھروں کی توڑ پھوڑ کے بعد فرار ہو کر کردستان جا چکے ہیں۔ ہفتے کو پارلیمنٹ کے سیشن کی کال کے باوجود اجلاس کے لیے کورم پورا نہیں ہو سکا۔ لبنان میں فوج نے جب شمالی ساحلی بندرگاہ ٹریپولی اور اکار کے قصبے کے درمیان واقع اس شاہراہ کو جسے مظاہرین نے بلاک کر دیا تھا دوبارہ کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے آنسو گیس کا استعمال کیا تو بہت سے مظاہرین زخمی ہوئے۔ مظاہرے میں شامل ایک ادھیڑ عمر کے بارے شخص نے عرب میڈیا کو بتایا کہ لبنان میں منظم طریقے سے بدعنوانی ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام ملکوں میں ناجائز فائدے، چوری اور مالیاتی بد انتظامی کے لیے سزا ہونی چاہیے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جن کے پاس حالات درست کرنے کی ذمہ داری ہے وہ خود بدعنوان ہیں۔ خطار ابو زیب نے جو یونیورسٹی آف پیرس میں پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں وی او اے کو بتایا کہ لبنان اور عراق دونوں ملکوں میں مظاہرین بڑے پیمانے کی بدعنوانی کے خلاف اور قانون کی بالادستی کے لیے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دونوں مقامات میں مسئلہ یہ ہے کہ ایرانی نواز فورسز دونوں ملکوں میں مظاہروں کو دبانے کی کوشش کر رہی ہیں جس سے وہاں تہران کے سیاسی گرداب میں گرنے کا خطرہ ظاہر ہو رہا ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی کانگریس کے ریپبلکن اراکین میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی تحقیقات پر غم و غصہ بڑھ گیا ہے اور انہوں نے ہاؤس کی انٹیلیجنس کمیٹی کے بند کمرے میں سماعت پر احتجاج کیا۔ یہ احتجاج ریپبلکن اراکین کی اس وسیع حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت وہ ہاؤس کے ڈیموکریٹ ارکان کے صدر ٹرمپ پر سن 2020 کے انتخابات میں بیرونی مداخلت کے الزامات کی تحقیقاتی عمل پر حملے کر رہے ہیں۔ کانگریس کے لیے وائس آف امریکہ کی رپورٹر کیتھرین جپسن کی کیپٹل ہل سے رپورٹ۔ اسفر امام کی زبانی۔
صدر نے کہا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز کو مزید سخت لڑائی لڑنی ہے۔ ادھر کیپٹل ہل میں ان کے اتحادیوں نے طوفان برپا ہوتے دیکھا۔ لوگ مواخذے کی تحقیقاتی کاروائی کو سننے کی اجازت کے لیے بحث کر رہے تھے۔ ریپبلکن کانگریس مین میٹ گیٹس کہتے ہیں،
بیہائنڈ دوز ڈورز دے انٹینڈ ٹو اوورٹرن دی ریزلٹس۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے کے پیچھے وہ امریکی صدارتی انتخابات کے نتائج کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کانگریس کے 47 ریپبلکن اراکین پہلے ہی کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے اس سماعت میں جانے کا حق رکھتے ہیں۔ تفتیش کار کیس کو مستحکم رکھنے کے لیے تفتیش کو پرائیویٹ رکھ رہے ہیں، لیکن کیپٹل ہل میں ٹرمپ کے اتحادیوں کا مطالبہ ہے کہ مواخذے کی تحقیقات بند دروازے کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ ریپبلکن کانگریس مین مو بروکس کہتے ہیں،
Don't hide it from the American people.
وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے عام کریں، امریکی عوام سے چھپائے مت۔ ریپبلکن اراکین نے ہاؤس اسپیکر نینسی پلوسی سے تفتیش کو رسمی بنانے کے لیے ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ بروکنگ انسٹیٹیوٹ کی ایلس مارکس کہتی ہیں،
It's a way of distracting from the substance of the allegations and it's also a way of
وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ الزامات سے توجہ ہٹانے کا ایک طریقہ ہے اور یہ پورے عمل کو مشکوک بنانے کا طریقہ بھی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ کو اکثریت حاصل ہے جہاں مواخذے کی تحریک کی منظوری کا امکان ہے جو فرد جرم کے مترادف ہوگا اور جس کے نتیجے میں ریپبلکن اکثریتی سینٹ میں اس پر ٹرائل ہوگا، جس سے غالب امکان ہے کہ یہ صدر کے حق میں جائے گا۔ بعد میں صدر ٹرمپ نے تفتیش کے عمل میں تاخیر کرانے پر ہاؤس کے ریپبلکن اراکین کا شکریہ ادا کیا، لیکن ریپبلکن سینیٹرز لینڈسے گراہم نے کہا کہ وائٹ ہاؤس کو صدر ٹرمپ کے ٹویٹ سے بڑھ کر حکمت عملی اپنانا ہوگی۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
ارجنٹائن کی بائیں وسط پارٹی اتوار کے روز اقتدار میں واپس آ گئی، جبکہ مایوس ووٹروں نے موجودہ صدر کو مسترد کر دیا، جن کی معاشی پالیسیوں سے بہت سے لوگوں کو غربت میں دھکیل دیا ہے۔ البرٹو فرنڈیس نے کنزرویٹو صدر موریسیو مارکیت فکری کے مقابلے میں 48% زیادہ ووٹ حاصل کر کے فتح حاصل کر لی۔ اس موقع پر منتخب صدر البرٹو فرنینڈیس کا کہنا تھا، منتخب صدر فرنینڈیس کہہ رہے ہیں، ہم ارجنٹائن کی اس طرح تعمیر کریں گے جیسا کہ اس کی ہونی چاہیے، ہم دنیا میں عزت کے ساتھ داخل ہوں گے، ہم اپنے ملک کی اس طرح تعمیر کریں گے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا، وہ ہمارے بہترین ہیرو تھے، بہترین مرد اور خواتین۔ یہ تھے منتخب صدر البرٹو فرنینڈیس کے الفاظ۔ پاکستان میں کیسز کے دیر سے پکڑے جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کیسز سے اور کینسر سے ابھی بھی جڑے منفی رویوں کے باعث خواتین شرم محسوس کرتی ہیں اور ان کی صحت کو ترجیح ہی نہیں دی جاتی۔ آئیے ملتے ہیں کراچی کی ریحانہ اعجاز سے، جنہوں نے اپنے بچوں کی خاطر علاج کروایا اور آج ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہیں۔ ہمیں ان سے ملوا رہی ہیں سدرا ڈار۔
58 برس کی ریحانہ اعجاز جامعہ کراچی میں سیکیورٹی سرچر کی ذمہ داری سر انجام دیتی ہیں۔ انہیں کام کرتا دیکھیں تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ خود کتنے بڑے امتحان سے گزر چکی ہیں۔ 10 برس پہلے کی بات ہے جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ یہ چھاتی کے سرطان میں مبتلا ہیں اور اپنی جان بچانے کے لیے انہیں طویل اور تکلیف دہ علاج کرانا ہوگا۔
میں کہتے ہیں میں اپنی ایک چیز کیوں نکلا ہوں، موت اور زندگی تو ہے، میں آپریشن نہیں کرا رہی۔ آخری وقت تک میرے منہ پر یہ تھا، لیکن صرف یہ میں نے اب جو ڈاکٹر نے کہا کہ تم اپنے بچوں کے لیے قتل کر رہی ہو، نہیں کرواؤ گی آپریشن، تو میں نے اپنے 6 بچوں کے لیے یہ کیا۔ 6 کی منہ ہوئی تھی میری، کیونکہ میرا مرض بڑھ گیا تھا۔ اس کے بعد میرا آپریشن ہوا، ڈاکٹر رفینہ سمرو نے کیا تھا۔ اس کے بعد پھر وہ مجھے شوائیں لگنی تھیں، تو وہ شوائیں بھی مجھے زیادہ لگی ہیں، یعنی نارمل پیشنٹ سے زیادہ مجھے شوائیں، کس شوائیں لگی تھیں مجھے۔
ریحانہ بیوہ ہو چکی تھیں جب ان میں کینسر کی تشخیص ہوئی۔ بچوں سے ماں بھی نہ چھن جائے، اسی جذبے نے انہیں کینسر سے لڑنے کی ہمت دی۔
کیا چیز تھی، کیونکہ میرے ہسبینڈ نہیں تھے، تو میں یہ میں نہیں چاہتی میرے بچوں کو کسی بات کی کمی محسوس ہو، اس لیے میں ہمت سے چلتی رہی، اب بھی ان کی وجہ سے چل رہی ہوں۔ میں نے یہ کبھی ظاہر نہیں کی اپنے بچوں سے کہ مجھے تمہارا ابو یاد آتا ہے یا میں تنہا ہوں۔
ریحانہ کہتی ہے کہ کینسر سے زندگی کی جنگ جیتنے میں وہ صرف ادویات نہیں بلکہ اپنی مضبوط قوت ارادی کے سبب بھی کامیاب ہوئیں۔
میں نے جاب اس لیے چھوڑی کہ میں بزی رہوں، اور اگر میں بزی نہیں رہے اور اگر میں گھر میں رہتی نا تو میں بستر میں پڑی ہوئی ہوتی۔ کینسر کے جو میں پیشنٹ ہیں نا، میں دیکھ رہی ہوں کہ کینسر کے پیشنٹ کس طرح سے بستر میں پڑے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو خود ہمت نہیں دلاتے پتہ نہیں کیوں، اور میں ان لوگوں کہتی تھی کہ میں بھی تو ہوں تم لوگوں کے سامنے۔
ریحانہ آج بھی اپنی صحت میں آنے والی ہر چھوٹی بڑی تبدیلی پر توجہ دیتی ہیں تاکہ کینسر کو دوبارہ لوٹنے سے روک سکے اور اپنے بچوں اور آگے ان کے بچوں کے ساتھ بھرپور زندگی جی سکے۔
ریحانہ نے نہ صرف زندگی کی بازی جیتی بلکہ مثال بنی ان تمام خواتین کے لیے جو سرطان جیسے موذی مرض کے خلاف جنگ لڑنے میں مصروف ہیں، کیونکہ یہ بیماری ایک ایسا محاذ ہے جہاں وہی لڑ سکتا ہے جو مایوسی، نا امیدی اور تکلیف کو شکست دے سکے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ اسٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ میں ہیلتھ انشورنس کے بغیر علاج کرانا انتہائی مہنگا ہے۔ ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں جنوبی ایشیائی ڈاکٹرز کی تنظیم ابن سینا فاؤنڈیشن ہر سال ایسے ہزاروں افراد کا مفت علاج کرتی ہے جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہمارے ساتھی ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ مسلمان ڈاکٹروں کی یہ تنظیم مذہب اور نسل پر کیسے انسانیت کو ترجیح دے رہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ۔
مائسا کچھ عرصہ پہلے ترکمینستان سے ہیوسٹن آئی ہیں۔ انہیں زچگی سے متعلق کسی طبی ماہر سے مشورہ کرنا ہے۔ مائسا کے پاس میڈیکل انشورنس نہیں اور امریکہ میں انشورنس کے بغیر طبی سہولتوں تک رسائی بہت مشکل ہوتی ہے۔
اگر یہ گائنیکولوجسٹ کے آفس جاتے ہیں، ان کے جو پرائیویٹ پریکٹس جو دوسرے اسپیشلسٹ جاتے، تو $200 فرسٹ وزٹ، اور یہاں پیشنٹ کو جس طرح سے دیکھتے ہیں، انشورنس جن کا نہیں ہے، تو ان کے لیے بہت بینیفیشل ہو جاتا ہے۔
میرے پاس ڈینٹل انشورنس نہیں ہے اور مجھے دانتوں کا کچھ کام کروانا تھا۔ مجھے کئی لوگوں نے یہاں آنے کا مشورہ دیا۔
ابن سینا فاؤنڈیشن مائسا اور چاو ایلن والٹرز جیسے ہزاروں ضرورت مند افراد کو مفت طبی سہولتیں فراہم کرتی ہے۔
ٹوڈے اللہ کے فضل سے وی آر دا فورتھ لارجسٹ۔
آج ہم ہیوسٹن اور ہیرس کاؤنٹی میں میڈیکل سروسز فراہم کرنے والا چوتھا بڑا ادارہ ہیں۔ شہر، کاؤنٹی اور ریاستی حکومتیں ہماری خدمات کو تسلیم کرتے ہیں۔
شروع میں ابن سینا فاؤنڈیشن جنوبی ایشیا سے نئے آنے والے مسلمانوں کو ہیلتھ کیئر فراہم کرتی تھی، مگر اب اس کے 75% مریض ہر قسم کے نسلی اور مذہبی گروہوں سے تعلق رکھتے ہیں۔
بیسکلی اس وقت اگر دیکھا جائے تو ایکول ہوگا کہ بھائی 25% اسپینک ہے، 25% افریقن امریکنز ہیں، اور 25% آئی وڈ تھنک ہمارے جو آئی وڈ سے چائنیز، ویتنامیز، اس قسم کے لوگ آتے ہیں۔ 75% از دی ریئلی آئی وڈ سے کہ مائنورٹیز جو آتی ہیں۔
میں اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے ڈاکٹر اور ڈینٹسٹ کی خدمات کے لیے یہاں آئی ہوں، اور ان کی فیس بہت مناسب ہے۔
فاؤنڈیشن کے چیئرمین نصر الدین روپانی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کی تنظیم ہیوسٹن اور اس کے گرد و نواح میں 5 مقامات پر کلینکس چلا رہی ہے، اور تمام پروفیشنل سٹاف کو معاوضے پر رکھا جاتا ہے۔
دا ڈاکٹرز، سٹاف، ایوری ون از پیڈ، ایکسیپٹ جو ہماری بورڈ ہیں وہ والنٹیری ہے۔ ہماری جو ڈائیورس کمیونٹی آتی ہے، تو ڈائیورس کمیونٹی کو کبھی ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے ہم نے ہر کمیونٹی سے ہمارے سٹاف کو رکھا ہے۔
ادارے کے چیئرمین نے بتایا کہ وہ جلد اپنی کلینکس میں ذہنی امراض کا شعبہ متعارف کرا رہے ہیں، کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی جا رہی ہے۔ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ، ہیوسٹن۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork۔
جنوبی افریقہ، جہاں کے ہیرے دنیا بھر میں مشہور ہیں، خواتین کے اس من پسند قیمتی پتھر کے کاروبار پر مردوں کی اجارہ داری ہے، لیکن جنوبی افریقہ میں دو بہنیں اس شعبے میں خواتین کے لیے راہ ہموار کر رہی ہیں، ڈائمنڈ پالشنگ کے ہنر کو فروغ دے کر۔ عالمی مارکیٹ میں ڈائمنڈز کے بزنس میں گراوٹ کے باوجود ان بہنوں کا کاروبار کیوں چمک رہا ہے، بتا رہی ہیں نیلو فرمغل۔
ہیرو سے لگاؤ کی وجہ سے جنوبی افریقہ کی دو بہنوں موزوبودی جوماتولی اور کموچو رامادیبا نے اپنے بینکنگ اور ماہرین چشم کے کریئر چھوڑ دیے۔ 2008 میں ہیروں کا تخمینہ لگانے کی مہارت میں کوالیفائی کرنے کے بعد انہوں نے ہیروں کی کٹنگ اور پالشنگ کی ایک دکان کھولی، جو جنوبی افریقہ میں بہنوں کی جانب سے کھولی گئی ایسی پہلی دکان تھی۔ ایک خاتون کے لیے یہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ ہمیشہ سے ہی ایک ایسی صنعت رہی ہے جہاں مردوں کا غلبہ ہے۔ لیکن چیلنجز کو مواقعوں کے طور پر دیکھتے ہوئے ان بہنوں نے ڈائمنڈ کی صنعت میں قدم رکھا۔ یہ صرف جنوبی افریقہ میں کان کنی کرنے والی کمپنیوں سے مصدقہ پتھر خریدتی ہیں۔ کوامی ڈائمنڈز نے لوگوں کو انفرادی پسند کے مطابق ہیروں کی تراش خراش کے کام میں اپنی خاص جگہ بنائی۔
اگر آپ اس قسم کا ڈائمنڈ پالش کر سکتے ہیں تو پھر آپ بہترین میں شمار ہوتے ہیں، لہٰذا ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہترین میں سے ایک ہیں۔
ماتولی اور رامادیبا ڈائمنڈ کی صنعت میں خواتین کو کام دے کر اور انہیں ہنر سکھا کر اس شعبے میں با اختیار بھی بناتی ہیں۔
اب میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ایک ڈائمنڈ کٹر ہوں، میں فینسی کٹ کی ماہر ہوں۔
عالمی سطح پر پالش شدہ ڈائمنڈ میں منافع کی گنجائش اب کم ہوتی جا رہی ہے۔ جنوبی افریقہ کی صنعت میں 25 سال پہلے 4,500 پالشرز کام کرتے تھے، آج ان کی تعداد کم ہو کر 250 رہ گئی ہے۔ لیکن ان بہنوں کی کوامے ڈائمنڈ شاپ نہ صرف مارکیٹ میں بلکہ جدت کے لحاظ سے بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔
وہ ڈائمنڈ کی صنعت کی طرف مختلف نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، روایتی طرز سے ہٹ کر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کامیابی کی جانب بڑھنے کے تمام گر جانتے ہیں۔
جنوبی افریقہ کی ڈائمنڈ کی صنعت کو خوف ہے کہ جاب مارکیٹ نہ ہونے سے ہنر مند افراد کے لیے روزگار ناکافی ہوں گے، لیکن ماتولی کو نہیں۔
ہاں یہ بزنس اب کم ہو رہا ہے، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے، ہم یہ یقینی بنائیں گے کہ ہم اس میں اضافہ کریں۔
یہ دو بہنیں یہ ثابت کرنے کے لیے پرعزم ہیں کہ ہیرا نہ صرف ایک لڑکی کا بہترین دوست ہے بلکہ ایک ایسی صنعت بھی ہے جہاں خواتین جگمگا سکتی ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
موسیقی، انٹرٹینمنٹ، ستاروں کے انٹرویوز، آپ کی کالز اور پیغامات سے مل کر بنتا ہے پروگرام چارٹ بسٹرز۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ ہر جمعے کی رات 9 بجے، سننا نہ بھولیے چارٹ بسٹرز۔
سی این این کی جانب سے کیے گئے رائے عام کے ایک جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی نامزدگی کے دور میں سابق نائب صدر جو بائیڈن کو اپنے حریفوں کے مقابلے میں 15 پوائنٹس کی سبقت حاصل ہے۔ بس دوسرے جائزوں میں بائیڈن اور میساچوسیٹس کی سینیٹر ایلیزبتھ وارن کے درمیان قریبی مقابلہ دکھایا گیا ہے، جبکہ ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز تیسرے نمبر پر نظر آتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے لیے قومی امور سے متعلق نامہ نگار جم میلون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ رائے عامہ کے جائزے میں وارن کے اوپر جانے کی وجہ سے انہیں اپنے حریفوں کی جانب سے زیادہ نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ایلیزبتھ وارن کو انتخابی مہم میں اپنی توانائی اور بڑے پیمانے پر سیاسی اصلاحات کے لیے جانا جاتا ہے۔
This is our moment in American history. Our moment to dream big, fight hard and win. Thank you.
امریکی تاریخ میں یہ ہمارا وقت ہے، ہمارا موقع کہ بڑے خواب دیکھیں، سخت مقابلہ کریں اور فتح یاب ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ رائے عامہ کے جائزے کے مطابق وارن ڈیموکریٹک امیدواروں میں جو بائیڈن سے مقابلے میں ہیں۔ بائیڈن نے اپنی توجہ بہت زیادہ وارن پر مرکوز کر رکھی ہے۔ وہ اس معاملے پر سوال اٹھاتے ہیں کہ وارن صحت کی دیکھ بھال کے سرکاری نظام کے اخراجات کس طرح پورے کریں گی۔
Credibility matters. It matters. And the question that I think that
اعتبار کی بڑی قیمت ہے، یہ اہم ہے۔ میرا خیال ہے کہ سینیٹر وارن کو جس سوال کا سامنا ہوگا وہ یہ کہ انہیں سچ بولنا ہوگا۔ یہ سوال اٹھے گا کہ وہ امریکی عوام سے صاف گوئی اور سچائی سے کام لیں گی یا نہیں۔ یہ الفاظ تھے جو بائیڈن کے۔ جائزے کے مطابق ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز بدستور تیسری پوزیشن پر ہیں۔ وہ دل کے دورے کے بعد انتخابی مہم میں واپس آئے ہیں۔ انہیں نیو یارک سے خاتون رکن کانگریس الیگزینڈریا اوکیسیو کورٹس کی حال ہی میں تائید حاصل ہو گئی ہے، جس کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں،
I am more than ready to assume the office of President of the United States.
میں امریکہ کے صدر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ ایسوسیٹڈ پریس کے سٹیو پیپلز کا خیال ہے کہ وارن کو ڈیموکریٹک پارٹی کے مباحثوں میں کسی قدر اچھی کارکردگی کی وجہ سے رائے عامہ کے جائزوں میں بہتر پوزیشن حاصل ہوئی ہے، تاہم اب وہ خود کو نشانے پر پاتی ہیں۔ ان کے الفاظ، حقیقتاً ایلیزبتھ وارن پر بہت دباؤ ہے، وہ ثابت قدم ہیں، ان کے قدم نہیں ڈگمگائے، لیکن انہیں واضح طور پر کچھ باتوں کا تعین کرنا ہے، جبکہ نامزدگی کے سلسلے میں وہ اچھی پوزیشن پر آ رہی ہیں۔ یہ الفاظ تھے ایسوسیٹڈ پریس کے سٹیو پیپلز کے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی نامزدگی کے لیے پرائمری مقابلے میں درجن بھر سے زیادہ امیدوار بدستور سرگرم ہیں، تاہم بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کہتے ہیں کہ فی الوقت بائیڈن اور وارن کے درمیان مقابلے کو سب سے زیادہ توجہ حاصل ہو رہی ہے۔ اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ وسیع منظر نامہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کو افریقی امریکی برادری اور عمر رسیدہ سفید فام لوگوں اور اعتدال پسندوں کی حمایت حاصل ہے۔
ایلزبتھ وارن اور برنی سینڈرز بھی بیشتر ترقی پسندوں کے انتخاب کا درجہ حاصل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ الفاظ تھے بائی پارٹیزن پالیسی سینٹر کے جان فورٹیئر کے۔ ڈیموکریٹک مقابلے پر ریپبلکنز کی قریبی نظریں لگی ہوئی ہیں، ان میں سیاسی امور کے ماہر جان فیہری شامل ہیں جو اب وارن کو زیادہ کامیاب ہوتے دیکھتے ہیں۔ وہ ایسی شخصیت ہیں جو پارٹی کی ترقی پسندانہ بنیاد سے بہت زیادہ واقف ہیں، ان کے پیغام میں سب سے زیادہ شعلہ بیانی ہے، وہ توانائی سے بھرپور ہیں اور ہجوم کی توانائی کو ساتھ لے کر چلتی ہیں۔ پھر بھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بائیڈن کو ڈیموکریٹک اعتدال پسندوں اور ان لوگوں میں زیادہ حمایت حاصل ہے جو ایسے مضبوط امیدوار کی تلاش میں ہیں جو آئندہ سال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب میں شکست دے سکے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شو کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل اور انجینئر، اور اب خالد حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔